يلا نحمد ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد. سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي عارف بالله مجدد الزمان شيخ العرب والعجم حضرت مولانا شاه حكيم محمد اختر صاحب رحمة الله عليه كي اشعار جو آج میں پڑھ رہا ہوں ان کا عنوان خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا. اس عنوان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ والوں کو لوگ کم تر سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ والے صرف اور صرف قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، بس یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے حساب سے اس کو آسان کر دیتے ہیں اور اللہ اور رسول کا راستہ ہی بتاتے ہیں، اپنی رائے سے کچھ پیش نہیں کرتے، تو لوگ ان کو کم تر سمجھتے ہیں، مگر اگر ان کے راستے پر چلا جائے تو معلوم ہو کہ وہ کتنے قیمتی موتی ہیں. خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا. جو تیری بغل میں محبت سے گریزاں نکلا، جو تیری بغل میں محبت سے گریزاں نکلا، جس طرف نکلا وہ حیران پریشان نکلا، جس طرف نکلا وہ حیران پریشان نکلا. ہمارے صاحب رحمہ اللہ شیخ کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت اور ان کی مجلسوں سے جو اعراض کرتا ہے، بھاگتا ہے، وہ ہمیشہ پریشان اور بدحواس رہتا ہے، اسے چین نہیں ملتا. چین اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہے جو اللہ والوں کے پاس ملتی ہے. چین اللہ والوں اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہے جو اللہ والوں کے پاس ملتی ہے، اسی کو حضرت والا نے اس شعر میں فرمایا ہے. جو تیری بغل میں محبت سے گریزاں نکلا، جس طرف نکلا وہ حیران پریشان نکلا، دل دیا میر کو جس نے بھی وہ نادان نکلا، دل دیا میر کو جس نے بھی وہ نادان نکلا، کیونکہ وہ جانے چمن خار بیابان نکلا، کیونکہ وہ جانے چمن نکلا. یعنی جس نے بھی غیر اللہ کو دل دیا، یعنی اللہ کو چھوڑ کے حسینوں سے محبت کی یا حسینوں کو دل دیا، تو وہ انتہائی بیوقوفی کی علامت ہے. وہ بیوقوف تھا اس لیے کہ ابھی تو وہ حسین پھول معلوم ہو رہا ہے. جانے چمن ایسا پھول ہوتا ہے جو چمن کی بھی جان ہے، کائنات کی بھی جان معلوم ہو رہا ہے، لیکن کچھ ہی دن کے بعد اس کی پتیاں جھڑ جاتی ہیں اور اس کے اندر یہ خار چھپا ہوا ہوتا ہے. جب اس کا حسن زائل ہوا تو اس کے بعد وہ ساری حقیقت کھل گئی. وہ جانے چمن خار بیاباں یعنی کانٹا معلوم ہو رہا تھا. یعنی جب حسن جھڑ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ہر انسان کے اندر تغیر آتا ہے، حسن میں بھی تغیر آتا ہے. جب حسن زائل ہو گیا، ڈھل گیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو کہاں ضائع کیا. کسی نیک سیرت سے، کسی نیک عورت سے اگر دل لگاتا چلو اور اس سے نکاح کرتا تو اس کی زندگی بنتی، اولاد بھی نیک اور صالح پیدا ہوتی، اللہ والی بنتی. لیکن عشق مجازی میں صورت پر مرے، سیرت دیکھی نہیں، صورت پر مرے. تو پھر بعد میں جب حسن، چونکہ حسن پہ مرے تھے اور حسن زائل ہو گیا، اب وہ کانٹا معلوم ہو رہا ہے. حضرت والا نے ایک دفعہ شعر فرمایا تھا، حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا. ایک دفعہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ صحت کی حالت میں سندھ بلوچ تشریف لے جا رہے تھے، یہ جہاں ہم بیٹھے، تو سورج نکل رہا تھا. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے غالب کا ایک شعر پڑھا، صبح دم دروازہ خاور کھلا، محل عالم تاب کا منظر کھلا۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شعر تو بہت اچھا ہے مگر اس میں عشق مجازی کی بو ہے، میں اس کو صحیح کر دیتا ہوں۔ پھر حضرت والا نے برجستہ یہ شعر فرمایا، حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا وہ نظر آیا مجھے بندر کھلا۔ حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا وہ نظر آیا مجھے بندر کھلا۔ تو حسن کی حقیقت بس یہی ظاہری رنگ و روغن ہے، کچھ عرصے کے بعد جب جھڑ جاتا ہے اور نہ وہ لب سرخ رہتے ہیں نہ وہ نشیلی آنکھیں رہتی ہیں، 11.5 نمبر کا چشمہ لگ جاتا ہے، آنکھوں سے کیچڑ بہ رہا ہے، منہ سے رال بہ رہی ہے۔ حسن فانی کی اصل حقیقت یہ ہے۔ تو جو حسن فانی سے دل لگاتا ہے وہ انتہائی بے وقوف اور احمق ہے۔ دل دیا غیر جو جس نے وہ نادان نکلا، کیونکہ وہ جانے چمن خار ریا نکلا۔ ساری دنیا کی خیرت آئی کتابوں کو،
اس کے برابر شیر شیر،
ساری دنیا کی خیرت آئی کتابوں کو، جب جب جوش جنوں چاک غریباں نکلا، جب جب جوش جنوں چاک غریباں نکلا۔
فرمایا کہ دنیا کے جو لوگ اہل عقل اور دنیا کے معاملات میں بہت فہیم اور ذکی کہلاتے ہیں، جب ان کا کسی اللہ والے سے تعلق ہوتا ہے اور اللہ والے کی کیف و مستی دیکھتے ہیں تو ان کی عقل ان کے پاؤں میں اپنا سر رکھ دیتی ہے۔ تو دنیا کے بڑے بڑے اہل خرد جو اپنے عقل کی پوجا کرتے تھے اور اسی کے کہنے پر چلتے تھے، ان کو اللہ والے عاشق بنا دیتے ہیں، اللہ کا عاشق بنا دیتے ہیں۔ اللہ والوں کا جوش جنوں یہی ہے کہ ہر وقت اللہ کی کیف و مستی اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اپنی جان نثار کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے ارشادات اور ان کی صحبت میں اثر ڈال دیتے ہیں۔ ان کی صحبت کی برکت سے بڑے بڑے دنیا دار اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے حضرات جو پیسہ خرچ کرنا جانتے ہی نہیں تھے اور حضرت والا کی صحبت بابرکت سے انہی لوگوں کو دیکھا کہ وہی لوگ اللہ کے راستے میں ہزاروں لاکھوں روپیہ دے رہے ہیں۔
ساری دنیا کی خیرت آئی خدا ہونے کو، ساری دنیا کی خیرت آئی خدا ہونے کو، جب کبھی جوش جنوں چاک غریباں نکلا۔ درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے، درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے، شیخ پھر سارے جہاں سے مہربان نکلا، شیخ پھر سارے جہاں سے مہربانی نکلا۔
فرمایا کہ اللہ کی محبت کا درد یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدات اختیار کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی حرام آزو کا خون کرتا ہے، اس سے دل میں ایک درد سا پیدا ہوتا ہے، وہی اللہ کی محبت کا درد ہے، کیونکہ اس نے اللہ ہی کی وجہ سے وہ درد مول لیا ہے، ورنہ وہ بھی اس فانی عیش اور رنگینیوں اور لذتوں کو خرید لیتا، لیکن ان سب عارضی چیزوں کو چھوڑ کر اس نے اللہ کا درد خرید لیا۔ یہ درد کن سے ملتا ہے؟ اس درد میں جو لوگ مبتلا ہیں، یعنی اللہ والے، جنہوں نے یہ غم اٹھائے ہیں، اللہ کے راستے کا غم اٹھائے ہیں، گناہ ایک بھی نہیں کیا، جن کو یہ درد حاصل ہے ان سے یہ درد ملتا ہے۔ اس لیے کامل درجہ اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ شیخ کامل ہی کے ذریعے سے ملتی ہے، دنیا بھر میں وہ سب سے زیادہ مہربان اور محبت کرنے والا ہے، یعنی انسان کا سب سے بہترین دوست اور بہترین مخلص سب سے زیادہ مخلص شیخ کامل ہی ہوتا ہے، سچا متبع سنت، جس کو اور کوئی غرض نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ تمام انسان اللہ تعالیٰ کے عاشق ہو جائیں، اللہ کی محبت ان کو حاصل ہو جائے، گناہ سے بچنے والے ہو جائیں، اللہ والے بن جائیں، ان کی صرف یہی ایک غرض ہوتی ہے۔ تو اس سے زیادہ مخلص پھر کوئی نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا کہ دنیا بھر میں وہ سب سے زیادہ مہربان اور محبت کرنے والا ہے.
درد ملتا ہے میرے درد کے بیماروں سے.
ایک دفعہ حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ بھی اولاد سے محبت کرتے ہیں, لیکن ان کو محبت یہ بوٹی اور لنگوٹی کی ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹے کو اچھا کھانا مل جائے, اچھا پہننا مل جائے, اچھا گھر مل جائے. لیکن کم لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہوں گے تو وہ اللہ والے ہی ہوں گے, وہ ایسے اللہ والے ماں باپ ہوں گے جو دین کی فکر زیادہ کرتے ہیں. کیونکہ جہاں زیادہ رہنا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے, کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے, ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, عقل مندی کا تقاضا ہے کہ وہاں کی فکر زیادہ کرے. تو شیخ کو اپنے لیے بھی اور اپنے احباب کے لیے بھی سب سے زیادہ فکر یہی ہوتی ہے. ماں باپ تو صرف بوٹی اور لنگوٹی کی فکر کرتے ہیں, اور میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے شیخ نے تو ہماری بوٹی لنگوٹی کی بھی فکر کی. ایسے ایسے قصے میرے ساتھ بھی ہوئے, کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو سناؤں گا, کہ ہماری دنیا کی بھی فکر ہمارے شیخ کو رہتی تھی, اور ہمارے حضرت موجودہ شیخ بھی ہمارے لیے کتنی کتنی دعائیں کرتے ہیں کہ خدا تعالی ہمیں مال میں برکت عطا فرمائے, ہر مسلمان کو خوشحالی عطا فرمائے. تو ہمارے شیخ نے ہماری روحانی فکر بھی کی اور ہماری دنیا کی بھی فکر کی.
درد ملتا ہے تیرے درد کے بیماروں سے, شیخ پھر سارے جہاں سے مہربان نکلا. بعد مدت کے ہوئی اہل محبت کی شناخت, بعد مدت کے ہوئی اہل محبت کی شناخت, خاصم سمجھا جسے لال دفشان نکلا, خاصم سمجھا جسے لارا نکلا.
فرمایا دوسرا مصرع حضرت والا کی پوری تاریخ زندگی ہے, کہ ایک عمر اسی میں گزر گئی, لوگوں نے حضرت والا کو پہچانا ہی نہیں کہ یہ کون ہے. کوئی منہ چڑا رہا ہے, کوئی جان بوجھ کر برا بھلا کہہ رہا ہے, ان کو خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دولت عطا فرمائی ہے. ایک عرصہ گزر جانے کے بعد لوگوں نے پہچانا کہ بھائی یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے, جن کو ہم خاک سمجھتے تھے وہ لال بدخشاں یعنی بدخشاں کا موتی نکلا. دنیا میں بدخشاں کا موتی سب سے زیادہ قیمتی اور مشہور ہے, یعنی وہ سب سے بڑا اولیاء اللہ کا سردار نکلا, جس کو ہم معمولی آدمی سمجھتے تھے. حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ وہ درد چھپا کے اپنے حالات بیان فرما دیتے تھے. یہ تو ایک طویل داستان ہے ہمارے حضرت والا رحمتہ اللہ کی, کہ حضرت والا نے کیسے کیسے مجاہدات کیے اور خدا تعالیٰ سے خاص تعلق کی کیسی دولت ہمارے حضرت والا کو حاصل تھی. مگر عام لوگ جو ہے ایسے اللہ والوں کو معمولی آدمی سمجھتے ہیں. ذرا آنکھ کھول کے دیکھیں, دل کی آنکھوں سے دیکھیں, دل کو صاف کر کے دیکھیں, بدگمانی کی زلالت کو دل سے نکال کر پھر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ واقعی یہ دنیا کا سب سے قیمتی موتی ہے.
خاک سمجھا بعد مدت کے ہوئی اہل محبت کی شناخت, خاک سمجھا جسے لال بدخشاں نکلا, ہائے اس پتر دریائے محبت کا اثر, ہائے اس پتر دریائے محبت کا اثر, جس کو سمجھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا, جس کو سمجھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا.
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دریا کا ایک قطرہ ایسا قطرہ تھوڑی ہے جیسے دنیاوی سمندر کا قطرہ ہوتا ہے. اللہ کی محبت کا غیر محدود قطرہ ایسا ہے جس میں سمندر کے سمندر چھپ جائیں تو پتہ نہ چلے. اس قطرہ محبت کا اثر یہ تھا کہ لوگ جس کو قطرہ سمجھ رہے تھے وہ تو اللہ کی محبت کا طوفان لیے ہوئے تھا.
ہائے اس قطرہ دریائے محبت کا اثر, ہائے اس قطرہ دریائے
کا اثر اس کو سمجھا کے قطر ہے وہ طوفان نکلا نارے شہوت میں نظر آئے اندھیرے دل کو نارے شہوت میں نظر آئے اندھیرے دل کو نورِ تقویٰ دل مومن میں درفشاں نکلا نورِ تقویٰ دل مومن درخشاں نکلا زاہدِ خوش جو تھا پیر مغاں کے صدقے
زاہدِ خوش مراد یہاں وہ انسان ہے وہ مسلمان ہے جو عبادت تو کرتا ہے لیکن گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے صحبتوں میں جاتا ہے نیک صحبتوں میں جاتا ہے لیکن وہاں سے سبق حاصل نہیں کرتا ساتھ میں حسینوں سے ملتا بھی ہے نامحرموں کے ساتھ بے پردگی بھی کرتا ہے مخلوط اجتماع میں شریک ہوتا ہے گانا بجانا بھی ہو رہا ہے شادی بیاہ میں شریک ہو رہا ہے وہاں اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں بظاہر عبادت گزار بھی بنا ہے مقطع چکٹا بھی ہے لیکن گناہوں میں بھی شریک ہوتا ہے چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے وہ پھر کہتا ہے کہ ہم تو صحبتوں میں بھی جاتے ہیں لیکن کیا بات ہے کہ ہمارے اندر وہ تبدیلی نہیں آ رہی جیسا ہم سنتے ہیں وجہ یہی ہے کہ گناہ نہیں چھوڑتے تو ایسا آدمی جو اللہ کے لیے نافرمانی کو نہ چھوڑے وہ اور عبادت کرتا ہے اس کو زاہد خشک کہتے ہیں کہ اس نے گناہ سے بچنے کا غم اٹھایا ہی نہیں خشک ہے بالکل کیونکہ گناہ سے بچ کر جو غم اٹھایا جاتا ہے اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے اور جو آدمی گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا وہ اللہ کی محبت سے عاری ہوتا ہے اس کو اللہ کی محبت کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی
زاہدِ خوش جو تھا پیر مغاں کے صدقے حاملِ درد دعا سے نالا نکلا
جو اللہ والوں کے پاس جانے لگا زاہدِ خوش تھا پہلے گناہوں سے بچنے کا کچھ احساس نہیں تھا اس کی سنگینی کا احساس نہیں تھا اب جب اس کی سنگینی کا احساس ہوا کسی اللہ والے کے پاس آنا جانا شروع کیا تو اس کو احساس ہوا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا کتنا ضروری ہے اور اللہ کی نافرمانی کس قدر خطرناک شے ہے تو اب وہ حامل درد ہو گیا یعنی اس کو بھی گناہوں سے بچنے کی دولت حاصل ہو گئی اور وہ اللہ کی محبت کے درد کا حامل ہو گیا اب وہ غیروں سے بھاگتا ہے
زاہد خشک جو تھا پیر مغاں کے صدقے حامل درد ہوا غیر نالا نکلا ہائے اس قطرہ دریائے محبت کا اثر ہائے اس قطرہ دریائے محبت کا اثر جس کو سمجھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا جس کو سمجھا کہ قطرہ ہے وہ طوفان نکلا
آخری شعر ہے
خار سمجھا تھا جسے اہل جہاں ابتر خار سمجھا تھا جسے اہل جہاں ابتر دامان فقر میں اس کی گلستان نکلا دامان فقر میں اس کی
فرمایا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے خار سمجھا تھا یہ بالکل حضرت والا کی زندگی ہے جیسے آج کل بھی اللہ والوں کو اسی طرح سمجھتے ہیں عوام کے ہمارے مزوں میں جو ہے وہ کہ مزے کرکرے کر رہے ہیں زندگی کو ہماری خشک کر دیں گے کہاں مولویت لے آئے کہاں پرانی باتیں کرنے لگے نعوذ باللہ تعالی من ذالک لیکن جن لوگوں نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی اور اپنی رائے کو فنا کیا اور کچھ عرصہ ان کی بات مانی ان کے مشورے مانے پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اسی اللہ والے کے دامن میں گلستان ہے چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا گلستان اللہ کے قرب کا گلستان حقیقی گلستان
تو فرمایا کہ یہ بالکل حضرت والا کی زندگی ہے کہ جن کے ساتھ سلوک ایسا تھا جیسے کانٹوں کے ساتھ ہوتا ہے، اتنا حقیر سمجھا تھا۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت ہے کہ جس کو لوگوں نے کانٹا سمجھا تھا، اسی کانٹے کے دامن میں نسبت مع اللہ کا گلستان اور خزانہ چھپا ہوا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے قرب کی دولت اس کو حاصل تھی، اللہ کے گلستان کا قرب اس کو حاصل تھا جس کو لوگ حقیر سمجھ رہے تھے۔ جیسے لوگوں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو ستایا اور ایزا رسانیاں دیتے رہے، لوگ پورے 16 سال حضرت والا کو ستاتے رہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا بھی شکایت نہیں فرمائی، لیکن حضرت والا نے فرمایا کہ مجھے یہ درد ملا ہی ان کے ستانے کی وجہ سے، ہم ہی نہیں پہچان سکے، جو میں نے کہا تھا کہ دشمن تو کیا پہچانتے جب دوست ہی نہیں پہچان سکے۔ آج میر صاحب رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ دشمن تو کیا پہچانتے جب دوست ہی نہیں پہچان سکے، قریب رہنے والے حضرت والا کو نہیں پہچان سکے۔ اب یہ حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کی فنائیت ہے، حضرت ہمارے گمان میں تو ہمارے شیخ کو جتنا ہمارے میر صاحب رحمہ اللہ نے پہچانا شاید کوئی ہستی نہ ہو، اللہ کے علم میں ہے، یا اور بھی کوئی ہو، جیسے ہمارے موجودہ شیخ بھی ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے بڑے عاشق ہیں، یہاں بنگلہ دیش میں حضرت والا ہوتے ہیں، کبھی کبھار 10-12 دن کے لیے تشریف لاتے ہیں، ہمارے علم میں یہی ہے کہ حضرت کبھی 10-20 دن کے لیے رہ گئے ہوں گے، بہت سے بہت 40-40 دن رہ گئے ہوں گے، تو پاکستان آنا حضرت کا اتنا آسان نہیں، لیکن حضرت والا وہاں رہتے ہوئے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین اس طرح بیان کرتے ہیں جتنا ہمیں بھی نہیں معلوم، ہم نے بھی نہیں سنے ہوئے ایسے ایسے مضامین، ایسے ایسے اردو اشعار متواتر برجستہ پڑھتے رہتے ہیں بیان کے اندر۔ تو بہرحال یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے، لیکن ہمارے میر صاحب رحمہ اللہ چونکہ حضرت والا کے ساتھ تقریباً 50 برس رہے اور حضرت والا رحمہ اللہ کے رنگ میں بالکل رنگ گئے تھے، تو حضرت والا نے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے یہ شعر اپنے کلام میں فرمایا، تیرے صدقے میں اسے چشم بصیرت ہوا تھا، آہ عشرت نے بھی اب تک تجھے پہچانا نہیں۔ ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کا اصل نام عشرت جمیل تھا، سید عشرت جمیل، تو اپنے کو فنائیت ہے حضرت کی، تیرے صدقے میں اسے چشم بصیرت ہوا تھا، آہ عشرت نے بھی اب تک تجھے پہچانا نہیں۔ لوگ کیا پہچانتے، بلکہ جو خاص تھے، جو بالکل قریب رہنے والے تھے، وہ بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو نہیں پہچان سکے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کے درجات کو بلند فرمائے۔ عجیب و غریب درد بھرے اشعار ہیں، مولانا ابراہیم کشمیری نے بہت اچھا پڑھا، پڑھتے ہی اچھا ہے ماشاءاللہ، اس وقت مولانا ابراہیم کشمیری یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ یہاں پر انہوں نے نوٹ میں لکھا ہے کہ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابھی حضرت والا کی شان میں مقتا فرمایا، تیرے صدقے میں اسے چشم بصیرت ہوا تھا، آہ عشرت نے بھی اب تک تجھے پہچانا نہیں، اس میں حضرت کی برکت سے تھوڑی تبدیلی کر کے ان صاحب نے حضرت والا کو سنایا تھا، تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو پسند آیا۔ وہ حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کی اجازت سے آپ کی نظر کرتا ہوں، بندے نے تھوڑی سی تحریف کر دی تو شعر یوں ہو گیا، پہلے یہ تھا کہ تیرے صدقے میں اسے چشم بصیرت ہوا تھا، آہ عشرت نے بھی اب تک تجھے پہچانا نہیں، اور تحریف یا تبدیلی کر کے یہ سمجھو کہ یہ شعر یوں ہو گیا، تیرے صدقے میں اسے چشم بصیرت ہوا تھا، آہ عشرت کو بھی اب تک تو نے پہچانا نہیں، تیرے صدقے میں اسے چشم بصیرت ہوا تھا، آہ عشرت کو بھی اب تک تو نے پہچانا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے، حضرت والا کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے ازراہ تواضع فرمایا کہ اچھا ہے نہ پہچانو، حضرت کی اس برجستہ ظرافت سے سب معزوز ہوئے، فرمایا کہ پہچان لیا تو پھر منہ بھی نہیں لگاؤ گے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ پھر ان صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کی اس بات پر حضرت کا فارسی شعر یاد آ رہا ہے، پورا تو یاد نہیں لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے عشق بازی میں، اللہ کی عشق بازی میں آپ کو اپنا سر دے دیا، اب چاہے اس میں نفع ہو یا نقصان ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شیخ کو، یعنی یہ از سود از تاواں بری، یہ جو شعر حضرت والا کے میر صاحب رحمہ اللہ کے فارسی کے اشعار ہیں اس کا حصہ ہے، تو فرمایا کہ شیخ جو ہے اس کو اس کے ساتھ تعلق کرے تو تعلق وہ والا کامیاب ہوتا ہے جو سربازی کا تعلق، یعنی نفع اور نقصان سے بالکل بری ہو جائے، کیونکہ اس میرے شیخ نے رات کو اگر دن کہہ دیا تو وہ دن ہی ہے، میری آنکھوں کا قصور ہے کہ میں اس کو نہیں پہچان سکتا، اور اگر دن کو رات کہہ دے تو سمجھے کہ رات ہی ہے، میں اس کو پہچان نہیں سکتا۔ شیخ کہے گا نہیں رات کو دن تھوڑی کہے گا، لیکن یہ کہ وہ تو اس وقت ہماری سمجھ میں وہ بات نہیں آتی, اور جب بعد میں عمل کرتے ہیں تب سمجھ میں آ جاتا ہے, جب اس کا حاصل ہم کو مل جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ شیخ کی بات ہی میں فائدہ تھا. لیکن مرید وہ کامیاب ہوتا ہے جو شیخ کی بات پر اپنی جان دینے کو تیار ہو جائے. از سود از تاواں, بڑی سود کہتے ہیں نفع کو, فارسی میں نفع کو کہتے ہیں, اور تاواں یعنی نقصان. تو یہ نفع نقصان سے بالاتر ہو کر شیخ کی جو ہے وہ اتباع کرے. یعنی میں نے اپنے شیخ کو اپنا سر دے دیا, اب جان اپنی جان پیش کر دی, اب جس طرح چاہے وہ مجھے استعمال کرے, میں نے تو اپنا سر دے دیا. اب یہ شیخ کا کام ہے کہ کیسے لے کے چلتا ہے, کہاں لے چلتا ہے. یہ شعر آپ کی آئینہ محبت میں, آئینہ محبت میں حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کے مجموعہ اشعار میں ہے, پوری مثنوی ہے, اور حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے اپنے شیخ اور ہمارے اور سب کے مرشد اور محبوب شیخ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں فارسی اشعار فرمائے ہیں. حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا, عشق استیں اے شاہ من, عشق است نے سودا گری, برتیغ چشمت سر دے ہم, از سود از تاواں بری. یہ شعر ہے کہ عشق یعنی اے میرے شیخ یہ عشق ہے, کوئی سوداگری تجارت نہیں ہے کہ جو کام نفع کا ہو وہ تو کر لوں, جو نقصان کا ہو وہ نہیں کروں گا. یہ عشق ہے, نفع نقصان کی تجارت نہیں. آپ کے اشارے ابرو پر تو میں نے اپنا تن من دھن لگا دیا, یعنی شیخ کے اشارے پر کام کرے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قابل انعام وہ آدمی ہے جو شیخ کے اشارے کو سمجھ جائے, اشارے پر کام کرے. یہ عشق ہے, نفع نقصان کی تجارت نہیں. آپ کے اشارے ابرو پر تو میں نے اپنا تن من دھن سب لگا دیا ہے, اپنا سر بھی دے دیا ہے, اب نفع نقصان سے میں بری ہوں, نفع نقصان سے بے خبر ہوں, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی اتباع نصیب فرما دے. یہ حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کے ایک شعر بھی یہاں لکھا ہوا ہے, جانے کوئی کیا اس کو جو ہم تم میں ہے وابستگی, اے مرحبا عشق جلی اے حبذا ربط خفی, مرحبا عشق جلی حبذا ربط خفی, اے مرحبا عشق جلی, یعنی آپ کا وہ عشق جو ظاہر ہے اس کو مرحبا ہے, مبارک ہے کہ اسی سے میرے اور آپ کے درمیان چھپا ہوا رابطہ ہے. عشق تو ظاہر ہے لیکن جو خفیہ رابطہ چھپا ہوا ہے, اس پر حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے مولانا ابراہیم کشمیری صاحب سے فارسی کے اشعار پڑھنے کے لیے فرمایا, اور ارشاد فرمایا کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس اشعار ہی کی مجلس ہوتی تھی. یہ بہت بڑے بزرگ ہیں, نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ ہیں, اور ایسے بزرگ ہیں جو بالکل مستجاب الدعوات تھے. لوگ دور دور سے ان سے دعا کرانے کے لیے آتے تھے, بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے بزرگ. اور ہمارے حضرت کے شیخ پھولپوری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ نقشبندیہ سلسلے کے اس وقت کے سب سے بڑے صاحب نسبت بزرگ ہیں. تو لوگ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے, اور پھر رات گئے نصف شب دو بجے کے بعد اٹھ کر سب وضو کرتے, تہجد پڑھتے, اور تہجد کے بعد پھر مولانا کی مجلس میں بیٹھ جاتے اور مولانا اشعار پڑھتے رہتے اور سب سنتے رہتے. اس کے بعد فجر کا وقت ہو جاتا تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے, پھر مولانا واپس تشریف لے آتے, اور پھر دوبارہ اشعار کی مجلس شروع ہو جاتی, یہاں تک کہ اشراق کی نماز پڑھ کے لوگ جاتے تھے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا مزاج بھی یہی ہے, مجھے بھی اشعار سے بہت مناسبت ہے. یہ مناسبت کی حقیقت یہی ہے کہ اس میں اللہ کی محبت کے مضامین ہوتے ہیں, دوسرے یہ کہ یہ اشعار اولیاء اللہ کے یہ قرآن و حدیث سے مقتبس ہوتے ہیں. نعوذ باللہ, کوئی فضول اور لہو لعب کے اور عشق مجازی کے اشعار نہیں ہوتے, دنیا داری کے اشعار نہیں ہوتے, اور سوچ سوچ کر نہیں لکھے جاتے, بلکہ خدا تعالیٰ اولیاء اللہ کے دل پر وارد کرتے ہیں اور وہی اس کو کاغذ پہ منتقل کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ بعض وقت حضرت والا کی مجلس میں پون پون گھنٹہ, کبھی ڈیڑھ گھنٹہ ایک ہی صاحب اشعار پڑھتے رہے. ایک مرتبہ تو اشعار میں حضرت والا کی ایسی جاذبیت تھی, ایسی محبوبیت تھی, ایسا اثر تھا کہ ہمارے ایک ڈاکٹر عبدالسلام صاحب تھے, مرحوم ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے, بہت ہی اللہ والے آدمی تھے. انہیں کا بہت سے قصے مزاحیہ بھی ہیں, سناتے تھے, پھر کبھی سنائیں گے. تو وہ بہت مزاحیہ آدمی تھے, تو اور بہت ہی اچھے طبیب تھے. بعض ڈاکٹر ہمارے حضرت کے پاس آ کے بہت تشویش کی باتیں کیا کرتے تھے, حضرت آپ کو یہ ہو گیا اور آپ کو یہ نہیں کھانا چاہیے اور آپ کو یہ آرام کریں اور یوں کریں, ڈرانے والی ان کی کیفیت انداز بھی ڈرانے والا ہوتا تھا, باتیں بھی ڈرانے والی, بس ڈرا دیتے تھے بیماری سے. اور ہمارے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب, ان کا نام بھی ایسے ہی ہے, تو وہ ماشاء اللہ وہ آتے, ان کی آواز بھی ذرا بھاری تھی, ارے حضرت کیا ہو گیا آپ کو؟ تو ارے بھائی وہ فلاں ڈاکٹر یہ کہہ کے گیا ہے. ارے کچھ بھی نہیں حضرت, کیا بات ہے آپ کو؟ آپ کا بس اس وقت جو ہے کچھ طبیعت ایسی ہماری ہو رہی ہے افسردہ سی. ارے حضرت کچھ بھی نہیں ہے, لاؤ سیون اپ لاؤ. ارے بھائی وہ شوگر کے ڈاکٹر نے منع کیا ہے. ارے کچھ نہیں ہوتا, میں کہہ رہا ہوں لاؤ, میں بھی ڈاکٹر ہوں. وہ سیون اپ منگائی اور حضرت والوں کو, آپ حضرت آپ یہ پیئیں, میں کہہ رہا ہوں آپ پیئیں. اب حضرت نے خوش ہو گئے, حضرت نے پیا, واقعی طبیعت میں ایسی بشاشت ہو گئی, شوگر چیک کی تو کچھ بھی نہیں. تو ایسے ڈاکٹر طبیب کو ایسے ہونا چاہیے, امید دلانے والا, تسلی دلانے والا. بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے بےچارہ مرا ہوا ہوتا ہے اور مار دیتے ہیں ڈانٹ ٹپٹ کے. تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے مزاج کے, خوش مزاج آدمی تھے. تو ایک مرتبہ حضرت والا نے ان سے بیان کے لیے فرمایا, تو بہت ہی اللہ والے تھے اور صاحب حال تھے. تو انہوں نے حضرت والا ہی کا کلام کا یہ شعر, یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں, حضرت والا کے کلام کا حصہ ہے یہ شعر. تو ایک مرتبہ پڑھا, حضرت نے فرمایا اس کو اور پڑھو, پھر فرمایا اور پڑھو. اب وہ پڑھتے رہے, پہلے تو بہت زور زور سے پڑھ رہے تھے, جوش سے. اب قریباً 20-25 مرتبہ پڑھ لیا تو ظاہر ہے بیٹری تھوڑی ڈاؤن ہونے لگی. اب حضرت فرما رہے اور پڑھو, پوری مجلس رو رہی ہے اور آؤ فغاں چل رہی ہے, عجیب حال ہو گیا لوگوں کا. اور وہ پڑھے جا رہے ہیں, یا رب میرے گناہ کی تو انتہا نہیں مگر تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں, لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں. 100 مرتبہ قریباً انہوں نے پڑھا یہ شعر, 1 گھنٹے تقریباً وہ کھڑے ہو کے پڑھتے رہے, اور پوری مجلس پر جو حال تاری تھا وہ بیان سے باہر ہے. حضرت والا رحمہ اللہ کے اشعار اگر دل میں اتر جائے تو پھر بات ہی کیا ہے. یا رب میرے گناہ کی گو انتہا نہیں لیکن تیرے کرم کی بھی تو انتہا نہیں. تو غرض یہ کہ سعودی عرب سے فرمایا کہ سعودی عرب سے ایک بہت بڑے عالم آئے ہوئے تھے, حضرت والا سے محبت بھی رکھتے تھے, مگر وہ کہتے تھے کہ شعر و شاعری سے اصلاح کیسے ہو سکتی ہے. جب حضرت والا کی مجلس میں آئے تو اشعار معرفت و محبت پڑھے جا رہے تھے, وہ سنتے رہے اور آنسو بہاتے رہے. اس کے بعد کہنے لگے کہ حضرت آج مجھے زندگی کا پہلا تجربہ ہوا کہ اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ شعر و شاعری ہے, میں اب تک اس کو بیکار سمجھتا تھا, آج حضرت والا کی مجلس میں پتا چلا کہ اصلاح کا بہترین طریقہ شعر و شاعری ہے. یعنی شعر و شاعری دنیا داری کی نہ ہو, اللہ کی محبت کے مضامین ہوں اور حدود شریعت میں ہوں, یہ بھی ضروری ہے. آج کل محبت کے مضامین بہت بیان ہوتے ہیں اللہ اور رسول کی, لیکن اس میں غلو کر دیتے ہیں, نبی کو اللہ کا درجہ دے دیتے ہیں, حاضر ناظر کا درجہ دے دیتے ہیں, وہ چیزیں مانگتے ہیں نبی سے جو نبی خود جس کا محتاج ہے. تو ایسا غلو نہ ہونا چاہیے. خار سمجھا تھا کو شوگر تھی, تو الحمدللہ کبھی حضرت والا رحمہ اللہ, حضرت میر صاحب رحمہ اللہ, جتنے بھی اللہ والے ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ بیماری کو زیادہ توجہ نہیں دیتے, بس اللہ سے دعا کرتے ہیں, ڈاکٹری نسخے کے مطابق دوا کھاتے ہیں, پرہیز بھی کرتے ہیں, پرہیز کرنا بھی سنت ہے, لیکن اس کو زیادہ پریشانی مول نہیں لیتے کہ بھائی ہمیں یہ ہو گیا, فکر پریشانی میں نہیں پڑتے ہوں. وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ حال ہمارا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے, تو وہ بالکل تسلیم و رضا کے ساتھ رہتے ہیں. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ ایک مرتبہ لاہور کے سفر پر تھے اور ہم لوگ حضرت والا کی خدمت کر رہے تھے, پیر دبا رہے تھے, تو اچانک مجھے دل میں ایک بات آئی, میں نے حضرت سے عرض کر دی. میں نے کہا حضرت والا رحمہ اللہ جن لوگوں نے ہمارے حضرت کو دیکھا ہے علالت کی حالت میں بھی, تو حضرت والا کے چہرے مبارک ہمیشہ گل و گلزار رہتا تھا اور ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے, اگرچہ آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے. اس پر حضرت کا شعر بھی ہے, لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم, لب ہے خندہ, خندہ مانے مسکراتے ہوئے, لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم. اور ہمارے حضرت والا رحم اللہ کے چہرہ ایسا تابانی ہوتی تھی، حضرت کے چہرے پہ ایسی چمک ہوتی تھی اور ایسے بال بال حضرت والا کا شہد کا دریا معلوم ہوتا تھا. تو میرے دل میں نے کہا حضرت جو آ کر آپ سے کہتا ہے کہ آپ بیمار ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں اس کے دانت توڑ دوں. میں ذرا سا آہستہ سے کہا تھا، مجھے بہت غصہ آتا تھا جب لوگ آتے تھے کہ اور کہ حضرت آپ بیمار ہیں، آپ کوئی بیماری ہے کوئی، تو حضرت والا کی طبیعت افسردہ ہو جاتی تھی. یہ بالکل خلاف شریعت طریقہ ہے، بیمار کے پاس اگر جائے بھی تو اس کی تسلی کی بات کرنی چاہیے. لوگ اس کو محبت سمجھتے ہیں کہ ہم جا کے ہمدردی جتائیں تاکہ یہ سمجھے کہ ہم اس کے بہت محبت کرنے والے ہیں، اور انتقال ہو جاتا ہے تو جا کے بہت ہمدردی جتاتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں. حالانکہ تسلی دینا چاہیے، تعزیت تسلی کا نام ہے، تسلی دینا چاہیے، اس کو امید دلانی چاہیے لواحقین کو کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، اور ہر انسان کا ایک وقت مقرر ہے، عارضی جدائی ہے. تھوڑے ہمارے حضرت مرزا رحمہ اللہ یہی تسلی فرماتے تھے کہ یہ عارضی جدائی ہے، تھوڑے دن بعد پھر ملاقات ہم وہیں جمع ہو جائیں گے جا کے. تو اس سے بہت تسلی ہوتی تھی لواحقین کو، بڑے بڑے غم دور ہو جاتے تھے، بزرگوں کی باتیں ایسی ہوتی. تو خیر غرض وہ بات یہ بتا رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ایسے خوش مزاج تھے، تو حضرت کو شوگر تھی. تو ایک دن آئے دوپہر میں تو دیکھا کہ حضرت والا میر صاحب رحمہ اللہ ذرا کچھ سوچ فکر میں ہیں دواؤں کے متعلق. یا تو حضرت نے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا، آپ آج کچھ طبیعت آپ کی ایسی افسردہ معلوم ہو رہی. کہا ہاں بھائی وہ انسولین لگانی ہے اور روزانہ بڑھتی جا رہی ہے انسولین. تو پوچھا کیا آپ کتنی انسولین لگاتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دو لگا رہا تھا پہلے، اب چار یونٹ لگانے ہیں، تو یہ تو بڑھ رہی ہے. تو ان کا مزاج ہی ایسا تھا، ڈاکٹر صاحب میر صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میں پچاس لگاتا ہوں، آپ کیا بات کر رہے ہیں، چار چار تو کچھ بھی نہیں ہے، میں پچاس روزانہ لگاتا ہوں، دو قسم کی انسولین ہوتی ہے، پچاس یہ لگاتا ہوں پچاس یہ لگاتا ہوں، دیکھیں مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور جو ہے وہ کھا کر مرنا اچھا ہے اس سے کہ آپ پرہیز کر کے مر جائیں، تو آپ کھائیے خوب. بس پھر کیا تھا، میر صاحب کی طبیعت خوب بشاش ہو گئی، خوب کھاتے تھے میر صاحب ماشاء اللہ. ایک مرتبہ ہمارے ایک ڈاکٹر مولا صاحب حضرت والا کے خصوصی معالج، بہت ہی ماشاء اللہ انہوں نے ایسی خدمت کی ہے کہ بہت ہی زبردست، تو وہ اور بہت ہی فنائیت ماشاء اللہ ان کے اندر، دل کے ڈاکٹر ہیں، اب تو باہر چلے گئے سعودی عرب چلے گئے وہ، تو وہ بھی جو ہے وہ بہت فکر مند رہتے تھے میر صاحب رحمہ اللہ کی صحت کے بارے میں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میر صاحب رحمہ اللہ کی حیات ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے. یہ تمام جتنی کتابیں واعظ وغیرہ ہیں 99% یا شاید اس سے بھی زیادہ، اور جتنے بیانات ریکارڈ ہوئے حضرت کے، سب حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کی مرہون منت ہیں. تو بہت فکر مند رہتے تھے میر صاحب رحمہ اللہ، اور وہ دیکھتے تھے کہ آ کر ہمارے میر صاحب رحمہ اللہ ماشاءاللہ خوب خوش خوراک تھے، اہتمام بہت کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ بہت کھاتے ہیں، کھاتے بہت نہیں تھے، اہتمام زیادہ تھا، اور یہ عین سنت کا طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرم کھانا پسند فرماتے تھے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم گرم گرم کھانا پیش کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کو ڈھانک دیا کرتے تھے، تو ڈھانکنے سے اس کی بھاپ کی تیزی جو ہے، بھاپ سے اس کی تیزی جو گرم، جو منع ہے حدیث پاک میں کہ گرم کھانا نہ کھاؤ جس سے زبان جل جائے، ایسا گرم کھانا منع ہے، لیکن جس سے زبان نہ جلے تو ڈھانک دیا کرتے تھے، تو اس سے جو ہے اس کی تیزی گرمی کی ختم ہو جاتی تھی، اور پھر گرم گرم کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے تھے. تو وہی بالکل عین سنت کے مطابق بڑھیا چیز ہو، لیکن انہماق نہیں تھا، یہ تھوڑی ہے کہ خود اب بھاگے جا رہے ہیں فلاں کو فون کر رہے ہیں بھائی ایسا بڑھیا چاول ہونا چاہیے، ایسا گوشت ہونا چاہیے. بس اللہ والوں کے تو خادم خود ہی پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کے لیے، تو خود ہی لوگوں کے دل میں ڈالتے ہیں کہ ہم ان کی ایسی خدمت کریں، ان کے لیے بڑھیا چیز لے جائیں. تو غرض یہ کہ وہ ماشاء اللہ پرہیز کے معاملے میں زیادہ کاوش نہیں کرتے تھے، فکر نہیں کرتے تھے. تو اور بات اصل یہ تھی کہ حضرت والا رحمہ اللہ کی سرپرستی حاصل تھی. تو ایک مرتبہ ہمارے ڈاکٹر معاملہ صاحب بہت فکر مند ہو گئے حضرت والا کی، امیر صاحب رحمہ اللہ کی صحت کے متعلق، تو انہوں نے سوچا کہ حضرت والا سے جا کے شکایت کر دیتا ہوں، تاکہ حضرت جو فرماتے ہیں پھر تو اس پہ امیر صاحب رحمہ اللہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے خلاف کریں. تو پلاننگ کر کے وہ پہنچے، جب حضرت امیر صاحب رحمہ اللہ دوپہر کو ہمارے حضرت کے پاس آیا کرتے تھے اور دیر تک بیٹھے رہا کرتے تھے، کبھی کبھی حضرت والا رحمہ اللہ کو بلوا لیا کرتے تھے، ہم لوگ بھی ہوتے تھے الحمدللہ. تو وہاں پر جو ہے وہ حضرت میسا رحمہ اللہ بھی حاضر تھے اور حضرت والا رحمہ اللہ ہم لوگ بھی تھے. ڈاکٹر رحمہ اللہ صاحب آ گئے اندر اور شکایتیں شروع کر دیں. حضرت والا میسا رحمہ اللہ بالکل اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے اور ایسی تھی بدپرہیزی کرتے, ان کو گوشت نہیں کھانا چاہیے, ان کو فلاں چیز نہیں کھانی چاہیے, فلاں چیز نہیں کھانی چاہیے اور یہ سب چیز کھاتے ہیں. حضرت والا آرام سے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے, پھر فرمایا کہ بھائی اس کو کھانے دو اور نہیں مر جائے گا, محبت سے بہت ہی محبت سے اس کو کھانے دو اور نہیں مر جائے گا. پھر تو میر صاحب رحمہ اللہ اتنا خوش ہوئے, پھر خوب کھاتے تھے اور ڈاکٹر رحمہ اللہ بےچارے اپنا منہ لے کے رہ گئے. بہت محبت کے تھے, ایسا نہیں ہے کہ وہ, مگر وہ جو ہے بہت ہی خیال رکھتے تھے اور دواؤں تک کا جو ہے ہر وقت پابندی سے دینا, پوچھ تاچھ رکھنا, سارا نظام سنبھالا ہوا تھا. پھر ماشاء اللہ میر صاحب رحمہ اللہ کو کچھ بھی نہیں ہوا, ڈائلسس بھی ہوتا تھا, شوگر بھی تھی اور دل میں 7 اسٹینٹ ڈلے ہوئے تھے 7, اور ایک تو ان میں بہت بڑا تھا جو آخری درجے کا ہوتا ہے. لیکن میر صاحب رحمہ اللہ کو دیکھ کر کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کسی کوئی بیماری ان کو ہے. تو وہ لاہور میں جو اسی طرح کا قصہ ہوا کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت جو آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ آپ بیمار ہیں تو میرا دل چاہتا ہے اس کے دانت توڑ دوں. تو حضرت نے فرمایا, میں ذرا آہستہ سے کہا, فرمایا دوبارہ کہو, پھر کہوں, کیا کہا؟ پھر میں نے زور سے کہا, میں نے کہا حضرت والا آپ کو جو آدمی کہتا ہے کہ آپ بیمار ہیں میں جی چاہتا ہے میں اس کے دانت توڑ دوں. پھر حضرت بہت خوش ہوئے. تو بس بہرحال بھائی اللہ کی محبت کا درد حاصل کرنا چاہیے اور اللہ والوں سے ہی یہ درد ملتا ہے, اور جس نے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم نہ اٹھایا خدا کی قسم اس کو کچھ بھی حاصل نہیں, اس کو اللہ کی محبت کی ہوا بھی نہ لگی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نافرمانی سے 100% حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہر معصیت سے نفرت عطا فرما دے اور ہر معصیت سے 100% اجتناب کی, خصوصاً بدنگاہی سے اور بدگمانی سے اور غیبت سے. یہ تین بڑے بڑے ایسے گناہ ہیں جن میں عام ابتلا ہے, کیونکہ جگہ جگہ بے پردگی ہیں, یہ جگہ بیچ میں چھوڑنا نہیں چاہیے, آگے مل کے بیٹھنا چاہیے. جگہ چھوڑنے سے کہ بیٹھنا ایسا ہے جیسے بیزاری سی معلوم ہوتی ہے, اگر یہاں اچھا نہ لگتا ہو تو کسی اور اللہ والے کے پاس جائیں, اللہ والے بہت ہیں ماشاءاللہ, لیکن جب دل لگتا ہو تو پھر اظہار بھی کرنا چاہیے کہ شوق سے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں, ورنہ پھر کہنے والے کے دل پہ اچھا تاثر نہیں پڑتا, دل بند ہونے لگتا ہے, مضامین نہیں آتے تھے. ہم تو اسی نیت سے بیٹھتے ہیں, ہمارے حضرت نے یہی سکھایا کہ بھائی طالبین کی برکت سے خدا تعالیٰ مضامین عطا فرماتے ہیں, بس جیسی طلب لے کے آتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ, یعنی مہمان جیسا آتا ہے میزبان اسی طرح کے کھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں. تو بدنگاہی کا مرض, نامحرموں کے ساتھ اختلاط, ملے جلے رہنا شادی بیاہ میں اور دوسری تقریبات میں, یہ بہت بڑا مرض ہو چکا ہے. اب اس کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں. ابھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کے یہاں یہ ہوا کہ اپنے بیٹے کی اپنی بیٹی کی منگنی کی ہے جس لڑکے سے, ابھی منگنی ہوئی ہے, نکاح بھی نہیں ہوا, اس لڑکے کو جو داماد بننے والا ہے, ابھی تو داماد نہیں بنا, ابھی تو غیر محرم ہے, لیکن اس کے ساتھ ایسا میل جول, ایسا آنا جانا, شاپنگ کرنا اور کیا کچھ, یعنی اس کے ساتھ وہ بے تکلفی, بتائیے ہونے والی ساس شرم بھی نہیں آتی, شرم حیا بھی نہیں ہے. اس طرح کے بہت واقعات ہو رہے ہیں اس کو, اور ایک بہت ہی مشہور قرآن پاک سکھانے والے ادارے سے تعلیم یافتہ بھی ہیں, صحیح یہ قرآن سیکھا, کیا سیکھا معلوم نہیں, کہ یہ انسٹیٹیوٹ کیا کر رہے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو, یہ قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں اور اسی کے پڑھے ہوئے, اور وہ پڑھا رہے ہیں, پڑھا بھی رہی ہیں وہ خاتون, اور داماد جب بھی داماد بنا بھی نہیں, غیر محرم ہے. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے منگنی کے ہونے کے بعد منگنی ٹوٹ بھی جاتی ہے, نکاح نہیں ہوتا, تو غیر محرم تو غیر محرم ہی ہے, جب تک نکاح نہ ہو جائے غیر محرم ہے, اور غیر محرم اگر محرم بھی بن جائے اپنا تو بھی اس کے ساتھ احتیاط سے رہنے کا حکم ہے. یہ تھوڑی ہے کہ محرم بن گیا تو اب جو جی چاہے کرو, بے حیائی کے پرخ سے, حیا کے پرخ سے اڑا دو, تو یہ حال ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو عام طور پر ابتلا ہے یہ مخلوط اجتماعات, عورتیں مرد نامحرم سب ایک ساتھ بیٹھے ہلا گلا کر رہے ہیں, ناچ گانے کر رہے ہیں, اور ابھی بتایا کہ ایک شادی میں وہ پورے ہال کی لائٹیں بند کر دیں اور ایک اسپاٹ لائٹ دولہا اور دلہن پر, سارا مجمع اس کو دیکھ رہا ہے, کس قدر بے حیائی کی باتیں ہیں, مگر افسوس کہ اس کا احساس ہی نہیں. اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر ہی اپنی ظلمت کا احساس ہوتا ہے. جہاں نور ہوتا ہے, جہاں روشنی ہوتی ہے, تب اندھیرے کا احساس ہوتا ہے, اور جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی آتی ہے, تب روشنی کا احساس ہوتا ہے کہ بھائی ہم اندھیرے میں تھے. روشنی تو اس کو کہتے ہیں. تو اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں جانا چاہیے پابندی کے ساتھ, تاکہ ہمیں اپنے عیوب کا پتہ چلے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آدمی کچھ کام نہ بھی کرے, کچھ کام نہ کرے, لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں رہا کرے, تو اس کو اپنے عیوب کی پہچان ہو جائے. ابھی اصلاح نہیں کیے لیکن عیوب کی پہچان ہو گئی کہ ہمارے اندر یہ یہ عیب ہیں. اللہ والوں کے ساتھ رہ کر ان کی زندگی کا مشاہدہ کرتا ہے کہ کس کس گناہ سے, کتنے گناہ سے بچنے والے ہیں اور کیسی ان کی پاکیزہ زندگی ہے, تو ان کے نور کی وجہ سے اپنی ظلمت کا احساس ہوتا ہے, اپنے عیوب کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر تو یہ یہ عیب ہیں. بس یہ بات بھی بڑی قیمتی ہے کہ انسان کو اپنے عیوب کھل جائیں کہ ہمارے اندر یہ, کیونکہ جب عیب کھل جاتا ہے تو اس کی فکر کی اصلاح کی فکر لازمی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ بڑے کام کی چیز ہے. صحبت اولیاء میں کچھ بھی نہ کرے, بس صدق دل سے جائے, یہ نہیں کہ کسی دنیاوی غرض سے جائے, صدق دل سے جائے تو انشاءاللہ اسی سے کام بن جاتا ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان اخوان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر یحترف فشکا المحترف اخاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لعلک ترزق به. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے. ایک ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا اور دوسرا کچھ پیشہ کرتا تھا. پیشہور بھائی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ یہ کچھ کام کاج نہیں کرتا, پس اس کے خرچ کا بوجھ بھی مجھ پر ہی پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید تجھ کو اسی کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین سیکھنے کے لیے دنیا کا شغل اور تدبیر کسب معاش کا ترک جائز ہے, بشرطے کہ اہل و عیال نہ رکھتا ہو, یعنی اس کے ذہن میں کوئی حقوق واجبہ نہ ہو. تو صرف اگر وہ اللہ والوں کے پاس رہتا ہے دین سیکھنے کے لیے تو یہ اس کے لیے جائز ہے, اور کسی کے سامنے دست سوال دراز کر کے اپنے کو ذلیل نہ کرتا ہو, یعنی متوکل ہو, اور کسی کا حق واجب ضائع نہ کرتا ہو. اور یہ بات بھی اس حدیث سے ثابت ہوئی کہ اپنے رشتہ داروں اور بے قصوں کی خبر گیری اور ان پر خرچ کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتوں کا بیان, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں پر استراحت یعنی آرام فرمانا ثابت ہے. بوریا, چٹائی, کپڑے کا فرش, زمین, تخت, چارپائی, چمڑا اور کھال. باوضو سونا سنت ہے. جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے تین بار جھاڑے. سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دے. نمبر ایک, دروازہ بند کرے. نمبر دو, چراغ بجھا دے. نمبر تین, مشکیزے کا منہ باندھے. نمبر چار, برتن ڈھانک دے. عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانیوں کی ممانعت ہے. آج کل تو لوگ فلمیں لگا لیتے ہیں, وی سی آر اور موبائلوں سے جو ہے وہ دل لگاتے ہیں. ان سے دل بہلانا وقتی طور پر تو دل بہلانا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ عذاب پہلے سے دل پر عذاب بڑھ جاتا ہے. ہر نافرمانی کے بعد عذاب بڑھ جاتا ہے. یاد رکھو, ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دیتے ہیں تو چونکہ اللہ احکم الحاکمین ہے تو بڑی چیز پر عذاب نہ دیں گے. دل جو ہے جسم کا بادشاہ ہے, اللہ حکم الحاکمین ہے, دل جسم کا بادشاہ ہے, تو دل پر عذاب نازل کرتے ہیں. بظاہر عیش و عشرت ہوگا, ٹھیک ٹھاک ہوگا, لیکن دل بے چین رہے گا. تو ہر نافرمانی میں عذاب کی خاصیت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہاں تو قصے کہانیوں کی ممانعت ہے, عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانیاں کی ممانعت ہے، نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے، البتہ وعظ و نصیحت کے لیے یا روزی معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے۔ سوتے وقت ہر آنکھ میں تین تین سلائی سرما لگانا عورت اور مرد دونوں کے لیے مسنون ہے۔ یہ سونے کی سنتیں ابھی اور بھی ہیں۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض شمائل و اخلاق اور عادات میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی قوت دی گئی تھی۔ روایت کیا اس کو نسائی نے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کو 40 مردوں کی قوت عطا کی گئی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مجھ کو اور لوگوں پر 4 چیزوں میں فضیلت دی گئی، سخاوت اور شجاعت اور قوت مردی اور مقابل پر غلبہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل بھی اور بعد میں بھی صاحب وجاہت تھے، نبوت کے قبل بھی اور بعد میں بھی صاحب وجاہت تھے۔ حضرت قیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو ہیبت کے مارے کانپنے لگیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے غریب، دل کو برقرار رکھ، یعنی ڈر مت۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو عقبہ بن عمر کھڑے ہوئے تو خوف سے کانپنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ طبیعت پر آسانی کرو، میں کوئی جابر بادشاہ نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، یا رب ربنا تقبل منا، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ دعا ہمارے حضرت نے فرمایا دین پر استقامت کے لیے اور ایمان پر خاتمے کے لیے دعا بہترین ہے، اس کا اہتمام رکھیں۔ ہو سکے تو ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو مانگ لیا کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ گناہ کی حقیقت کھول دے۔ گناہ کتنی بری چیز ہیں، اے خدا اس کی حقیقت کھول دیں۔ اپنی نافرمانی سے ہماری سب کی حفاظت فرما، میری بھی، میرے گھر والوں کی اور تمام دوستوں کے گھر والوں کی، سب مسلمانوں کی۔ اے اللہ، معمولی سے معمولی گناہ سے بھی حفاظت فرما، معمولی گناہ سے بھی نفرت عطا فرما دے، طبعی نفرت بھی عطا فرما دے، عقلی نفرت بھی عطا فرما دے، اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، اپنا خاص تعلق ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، توبہ اخص الخواص نصیب فرما۔ اللہ اپنے اخص الخواص میں ہمیں شامل فرما۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری حسنات کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ، بے شک آپ کے لائق ہرگز نہیں، نہ ہو سکتی ہیں۔ اے خدا، بس ہماری ستاری فرما دے۔ اے مہربان مولا، ستاری فرما دے۔ اے مہربان مولا، ستاری فرمائے رکھنا، اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھنا۔ اے اللہ، اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھنا، ہماری شامت عمل سے اپنی رحمت کے دروازے بند نہ فرمانا۔ میرے مہربان مولا، ہم پر کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ اللہ، رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ، ہر مسلمان کو ہر گناہ سے بچنے کی، خصوصاً بدنگاہی سے اور بدگمانی سے اور غیبتوں سے اور تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ حفاظت نصیب فرما، 100% بچنے کی توفیق عطا فرما، خوب توبہ اور استغفار کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اگر گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو اے خدایا، مہربانی فرما کر ہمیں فوراً توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ، مقبول توبہ کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ، ایک لمحہ بھی اے اللہ اپنی ناراضی کے اعمال میں، معصیت میں ہمیں مبتلا نہ فرمانا، نفس و شیطان کے حوالے نہ کرنا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین اللهم ارحمنا بترك المعاصی ولا تشقنا بمعصیتک اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الى العالمين ہماری تمام دنیا آخرت کی تمام جائز امور میں اللہ ہماری حاجت روائی فرما اللہ دنیا کی حاجتیں تمام جائز حاجتیں پوری فرما خزانے غیب سے عطا فرما اے اللہ ہمیں استغنا عطا فرما صرف اور صرف اپنی ذات پر بھروسہ نصیب فرما توکل نصیب فرما اے اللہ کسی پر نظر نہ جائے اے اللہ ہماری نظر صرف آپ ہی پر ہو اے اللہ ہمیں ایسی توفیق نصیب فرما ایسا تعلق نصیب فرما اپنی ذات عالی پر ایسا بھروسہ نصیب فرما دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر اللہ دنیا آخرت کے تمام امور میں ہمیں کامیابی کامرانی نصیب فرما دنیا آخرت کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرما دنیا آخرت کے تمام شرور اور فتن سے میری میرے گھر والوں کی اور ہر مسلمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو صاحب اقوی نسبت بنا ہم سب کو ہماری اولادوں کو ہر ہر مسلمان کو جذب فرما لے اللہ ہر ہر مسلمان کو جذب فرما لے اے اللہ کافروں کو بھی ایمان دے کر جذب فرما لے اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے اللہ گمراہی سے گمراہ کرنے سے گمراہ ہونے سے اے اللہ میری بھی اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہم اجعلنا ہداۃ مہتدین غیر ضالین ولا مضلین اللہم اجعلنا ہداۃ مہتدین غیر ضالین ولا مضلین اے اللہ جن بچوں کی شادی نہیں ہوئی نکاح نہیں ہوئے اے اللہ اور رشتے کے لیے تیار ہیں اے اللہ سب کو نیک صالح اللہ والے محبت والے تقوی والے رشتے عطا فرما اے اللہ اپنے خوف والے رشتے عطا فرما اے اللہ اپنے مطیع اور فرما برداروں سے واسطہ ڈال اے اللہ جن لوگوں کے رشتے ہو چکے ہیں جن بچوں کے اے اللہ ہم کو ان کی اولادوں کو صالح بنا آپس میں پیار محبت اور اتفاق نصیب فرما جوڑ نصیب فرما جھگڑوں کو دور فرما آپس میں نفرتوں کو دور فرما اے اللہ نفرتوں کی جگہ محبت ڈال دے آپس میں جوڑ پیدا فرما دے خاندانوں میں جو جھگڑے ناچاہتے ہیں اللہ ان کو دور فرما آپس میں پیار محبت عطا فرما دے اے اللہ چھوٹوں کو بڑوں کا ادب نصیب فرما اور بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان اور عدل و انصاف نصیب فرما برکتوں رحمتوں کا نزول فرما اے خدا سود سے رشوت سے اور فحاشی سے بدکاری سے اور تمام برے برے کاموں سے اے خدایا ہمارے ملک کی حفاظت فرما اللہ ہم کو بھی نیک بنا دے ہم پر نیک حکمران مسلط فرما نیک حکمران ہمیں عطا فرما اور ایسے لوگوں کو جو ناانصافی کریں اور ظلم اور زبردستی کریں اور راشی ہوں اور سود خور ہوں اے خدا ایسے لوگوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا اور اے اللہ اس کو استحکام نصیب فرما اس کی معیشت کو خوب مضبوط فرما اور اے اللہ تمام مسلمانوں کو خوشحال بنا اے اللہ ہر مسلمان کو خوب برکت والی آسان اور حلال روزی عطا فرما ملک میں امن و امان عطا فرما اے اللہ تمام مصیبتوں بلاؤں اور مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما ان کے رتبے بہت بہت بلند فرما ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.